بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کی جائے گی، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس حدیث میں ہمیں اچھے اخلاق کی بھی تعلیم ملتی ہے، جس میں ہمیں بہترین معاشرت کی بھی تعلیم ملتی ہے، جس میں ہمیں معاملات میں اور لین دین میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی اور تعلیمات ملتی ہے. عام طور پر جب اسلام کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ہمارا خیال وہی مسجد کی چار دیواری تک محدود ہو جاتا ہے. اس میں کیے جانے والے اعمال، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں اور آگے بڑھ کر روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ جو مشہور و معروف عبادتیں ہیں، اسی حد تک ہمارے ذہن میں اسلام کا مطلب اور اس کی تشریح سمجھ میں آتی ہے. حقیقت یہ ہے، اسلام مکمل دستور حیات ہے، کامل اور مکمل زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. وے آف لائف ہمارا صرف اور صرف اسلام ہے. لہذا اسلام میں 5 شعبے ہیں، ایک طرف عقائد ہیں، دوسری طرف عبادات ہیں، تیسری طرف معاملات ہیں، چوتھی طرف معاشرت ہے، اور پانچویں اخلاقیات ہے. یہ 5 شعبے ہیں. عام طور پر ہمارا ذہن جس طرف زیادہ جاتا ہے وہ عبادت کا شعبہ ہے، کہ ہم اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور باقی شعبے اسے ہم پہلو تہی برتتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں. تو آج ہم نے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں حسن معاملات کی بھی تعلیم ہے، حسن معاشرت کی بھی تعلیم ہے، اور حسن اخلاق کی بھی تعلیم ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ پوری حدیث ہے، اسی کی مختصر تشریح ہمیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. اس میں پہلی ہدایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ یہ ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد مت کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے کی وہ نعمت چلی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہین بنایا ہے اور اپنی ذہانت سے بہت کام لیتا ہے، اب ہمیں اس کو دیکھ کر یہ جلن پیدا ہوتی ہے کہ یہ ذہین ہے، کاش کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے۔ ہم اس کا اظہار تو نہیں کرتے الفاظ میں، لیکن ہمارے ارادے یہ کہتے ہیں، ہمارے جذبات یہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ کوئی آدمی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، اب سامنے والا دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے اور یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے سامنے والے کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے، اس کو نقصان ہو جائے اور وہ امیری سے غریبی پر اتر آئے۔ تو یہ حسد ہے، سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی، اس نعمت کے چھن جانے کی، اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ معلوم ہو جائے کہ کسی مرد کی کسی عورت سے نسبت طے ہو گئی ہے، اب ہمیں جلن پیدا ہوتی ہے اس مرد پر کہ دیکھیے کتنی اچھی عورت اس کو نصیب میں مل گئی، کاش کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اب یہ جو تمنا دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ حسد ہے، اور حسد حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث میں ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ ہے، ایاکم والحسد، دیکھو حسد سے بچتے رہنا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا، فإن الحسد يأكل الحسنات، یقیناً اس لیے کہ حسد نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تأكل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد کرنے والے کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نیک اعمال بھی کریں اور کسی پر حسد بھی کرتے رہیں تو حسد کے نتیجے میں ہمارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حسد کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے رشک۔ رشک میں کیا ہوتا ہے، سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر آدمی جلتا نہیں ہے، اس کو یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نعمت چھن جائے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جیسے اس کو یہ نعمت ملی ہے مجھے بھی یہ نعمت مل جائے۔ تو یہ اس میں جواز ہے، اسے جائز ہے، اس کو ہم رشک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کوئی اچھا مالدار ہے اور اس کی تجارت میں ترقی ہو رہی ہے، اب آپ کے دل میں بھی آتا ہے میں بھی تجارت کروں، میں بھی ترقی کروں جیسے وہ صاحب ترقی کر رہے ہیں، آپ کو ان پر جلن نہیں ہوتی بلکہ اس کو دیکھ کر، ان کی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی وہ نعمت مل جائے۔ کسی کو اچھی نسبت ہو گئی، اچھا رشتہ مل گیا، آپ کو بھی یہ دل میں تمنا ہو رہی ہے کہ مجھے بھی اچھا رشتہ مل جائے۔ کوئی اچھا پڑھا لکھا بن گیا، آپ کے دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے میں بھی اچھا پڑھا لکھا انسان بن جاؤں۔ کوئی نیک بن گیا، آپ کے دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے میں بھی نیک بن جاؤں۔ تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے کہ مجھے وہ نعمت مل جائے، اور اس میں سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر جلن نہ ہوتی ہو بلکہ وہ خوش ہوتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں رشک، یہ حسد نہیں ہے۔ تو حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد میں سامنے والے کی نعمت کے ختم ہونے کی انسان تمنا کرتا ہے، اور رشک میں یہ بات نہیں ہوتی۔ دوسری بات، ولا تناجشوا، بے نجش نہ کرو۔ ایک خرید و فروخت کا تذکرہ ہے، عام طور پر ہمارے یہاں ممکن ہے اس طرح کی خرید و فروخت سنتا مارکیٹ میں ہوتی ہوگی، آپ لوگ جانتے ہیں وہاں روز ہر ہفتے جاتے ہیں، بھئی نجش کہتے کسی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور زید نامی ایک شخص تجارت کر رہے ہیں، میں زید کو ایک چیز بیچ رہا ہوں اور زید مجھ سے ایک چیز خرید رہا ہے، اچانک اسی وقت حامد وہاں آتا ہے، زید وہ چیز 10 روپے میں مانگ رہا تھا، حامد آتا ہے اور پیسے بڑھاتا ہے، حامد مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز آپ 15 روپے میں بیچ دیجئے میں خرید لوں گا، اور اس کو خریدنے کی نیت نہیں ہوتی، مقصد کیا ہوتا ہے، بھاؤ بڑھانا، قیمت بڑھانا۔ یہ جو حامد ہے نا میرا آدمی ہے، میں اس کو مارکیٹ میں چھوڑتا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی آدمی تجارت کرے تو بھاؤ بڑھانے کے لیے تیسرے نمبر پر آ جانا، وہ 10 روپے میں مانگے گا تو 15 روپے میں مانگنا۔ اب وہ کیا کرے گا سامنے والا زید، وہ دیکھے گا میں تو 10 میں مانگ رہا ہوں اور حامد 15 میں مانگ رہا ہے، تو زید قیمت بڑھا کر 20 کی بولی لگائے گا کہ بھئی 20 میں دے دو میں لے لوں گا۔ اب یہ صاحب کیا کریں گے، وہ 20 میں دے دیں گے۔ اب یہ دھوکے کی بے ہے، بھئی یہ نجش اس کو کہتے ہیں دھوکے کی بے کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے تجارت کو دھوکے سے پاک رکھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس تاجر کے لیے بڑی خوشخبری ہے. جو تاجر تجارت میں دھوکا نہیں کرتا, جو تاجر تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا, کہ ایسا تاجر قیامت میں محشر کے میدان میں نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, خدا کے راستے کے شہیدوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا, ان کو اٹھایا جائے گا. لیکن دو شرطیں ہیں, ایک تو تجارت میں سچائی ہو, جھوٹ نہ بولے, دوسرے امانت داری ہو, دھوکہ دے کر بے نہ کرے. آج دھوکے کی مختلف شکلیں سامنے آ گئی ہے. ساگر اور شیموگا کا مال ہوتا ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے میڈ ان جاپان اور میڈ ان جرمن, یہ بھی دھوکا ہے اور اس سے بھی لوگوں کو چغت بنایا جاتا ہے اور دھوکا دے کر خرید و فروخت کی جاتی ہے. یاد رکھیے, دھوکے سے جو مال آئے گا اور فراڈ سے جو مال آئے گا, یہ مال نہ ہمیں دنیا میں کام دے گا نہ یہ مال ہمیں آخرت میں کام دے گا. یہ مال ہمیں دنیا میں بھی تباہی کی طرف لے جائے گا اور یہ مال ہمیں آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں اس کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا بھیا نے جس سے منع کیا کہ تیسرا آدمی صرف بھاؤ بڑھانے کی نیت سے آتا ہے, اس کو خریدنے کی نیت نہیں ہوتی, اس سے منع کیا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا, حسن معاشرت کی تعلیم ہے, آپس میں نفرت مت رکھنا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا, یہ نبی کا پیغام ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں, بس بالخصوص اس ملک میں جہاں پر اکثریت غیروں کی ہے, ان کے ساتھ جب ہمارا سامنا ہوتا ہے تو عام طور پر آج نفرت کا ماحول ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرت کے اس ماحول کو ختم کیا جائے اور محبت کی صدا کو عام کیا جائے, اس لیے کہ محبت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے قریب ہوں گے, اور نفرت کریں گے تو آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں گے اور لوگ آپ سے ہرگز ہرگز قریب نہیں ہو سکتے. اگر آپ لوگوں سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں, ان کو اپنا قریب رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر نفرتوں کو چھوڑنا پڑے گا, محبتوں کو آپس میں بانٹنا پڑے گا, بالخصوص ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ. ہماری ایک ذہن ہو گیا ہے, آج مسلمانوں میں ایک ذہن ہو گیا ہے, ہر غیر مسلم کو سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, یہ مجھے اس سے نفرت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا شخص ہے, یہ ہمارے ساتھ نفرت رکھتا ہے. یاد رکھیے, سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, 100 میں 10 ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 میں 100 ایسے ہیں. اور غیر مسلم بھی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی ہم کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نفرت بھری نگاہوں سے, اس لیے کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہر مسلمان ہم سے نفرت کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس ذہن کے نتیجے میں جو ذہن آلریڈی ہم بنا چکے ہوتے ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے نفرتیں ہی بڑھتی ہے. لہذا نفرتوں کو نہ بانٹا جائے, محبتوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے, اور یہ خیال نہ رکھا جائے کسی کے متعلق پہلے سے ہی کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے, اس سے تو نفرتیں اور بڑھتی ہے, دشمنیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. لہذا محبت کی اس فضا کو قائم کیا جائے جس سے معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہ سکے اور بھائی چارگی اور امن و آشتی کا ایک معاشرہ ہو جس میں دنگے بھی نہ ہو, جس میں فساد بھی نہ ہو, جس میں مارا ماری بھی نہ ہو, جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا تدابروا, ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ نہ کرو, ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ رکھو. ہم آپ کے دشمن, آپ میرے دشمن, اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بات چیت ختم. میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حضور نے صاف فرمایا, لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. 3 دن سے زیادہ ہم ان سے بات نہیں کر رہے, ہم سے بات نہیں کر رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ایسے بندوں کے اعمال روک دیے جاتے ہیں اور خدا کے دربار میں ایسوں کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. جو دو آدمی آپس میں بات چیت چھوڑے ہوئے ہیں, دشمنی رکھے ہوئے ہیں, اور اس پر 3 دن سے زیادہ وقت گزر جائے, تو ایسوں کی نہ مغفرت ہوتی ہے نہ ایسوں کے اعمال خدا کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. لہذا جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے, آج دیکھیے کیا حال ہے, بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے, دوست دوست سے لڑا ہوا ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سلام کا جواب دینے تک کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا بہترین شخص ان دونوں میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اگر ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو سلام کریں. ہم کیوں شرمائیں؟ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے, سلام میں پہل کرنا چاہیے. اور باتوں کو توڑنا اور دشمنیاں رکھنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. عذر شرعی الگ بات ہے اور اس کے تفصیلات مزید ہیں اور بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے ان تفصیلات کی طرف میں نہیں جاتا. پانچویں بات فرمائی ولا یبعضکم علی بیعہ, ایک دوسرے پر بیع نہ کرے. اب اس کی شکلیں مچھلی مارکیٹ میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر زید مچھلی خرید رہا ہے. اب زید کی بولی لگ چکی ہے اور تقریباً معاملہ طے ہونے والا ہے. اب کیا کرتا ہے, حامد پیچھے سے اشارہ کر دیتا ہے اس مچھلی بیچنے والے کو ہاتھوں ذریعے, اس کو مت بیچو. مطلب یہ ہوتا ہے میں زیادہ میں خرید لوں گا. یہ یہاں سے نکلتا ہے, یہ 10 روپے زیادہ دے کر خرید لیتا ہے. اس کا جو ہونے والا تھا اس نے آ کر اس بے کو کاٹ دیا, اس سے بھی منع کیا گیا. اور یہ آج کل مچھلی مارکیٹ میں, سنتا مارکیٹ میں اور جو مختلف لوگوں کی مارکیٹ لگتی ہے اس میں اس کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اور ہوتا بھی ہے. اس کی طرف بھی منع کیا گیا, ایک دوسرے پر بے نہ کرے. اسی طرح اس کی ایک دوسری شکل علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مشتری جو ہے وہاں سے خرید رہا ہے, زید خرید رہا ہے اس کے پاس سے, آپ جا کر زید کو پکڑ دے, بھائی زید اسے مت خریدو, میرے پاس خریدو نا, میں اس کو کم میں دوں گا. یہ گوشت کی مارکیٹ میں ہوتا ہے, دیکھ لیجئے اس کو پکڑ کر لاتے ہیں, بھائی میں کم میں دیتا ہوں نا تم کو, وہ زیادہ میں دے گا میں کم میں دیتا ہوں لاؤ. اس سے بھی منع فرمایا گیا, چھوڑ دو بھائی وہ انسان ہے آزاد ہے, کیوں ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہو. تو یہ بھی منع فرمایا. پھر فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آدھی حدیث کی میں نے تشریح کی ہے, انشاءاللہ آدھی حدیث کی تشریح آئندہ ہفتے کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اخلاص و استقامت کے ساتھ پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.